بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتبہ غامدی کے ایک اور نشست میں خوش آمدید. 23 اعتراضات پر غامدی صاحب کے ساتھ مختلف اعتراضات, وہ اشکالات جو ان کی فکر پہ پیش کی جاتے ہیں, سیریز جاری ہے. اس سلسلے کی آج یہ 44th نشست ہے, 44th ایپیسوڈ. اور آج ہم غامدی صاحب کے ساتھ غار حرا اور پہلی وحی کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں. اس سلسلے کی آج یہ دوسری قسط ہے. غام صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گزشتہ نشست میں موضوع کی ابتدا ہو چکی تھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنی زبانی ہی یہ بتا دیں کہ بات کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک پہنچ چکی تھی اور اب آپ اس کو وہاں سے آگے کہاں بڑھانا چاہتے ہیں.
میں یہ عرض کر چکا تھا کہ یہ جو روایت ہے بخاری میں ہے, ہر شخص کی زبان پر ہے, ہمارے ہاں عام طور پر پڑھی پڑھائی جاتی ہے. اس پر وہ کیا سوالات ہیں جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے, وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. یعنی جب میں نے اس روایت کو پڑھا اور دقت نظر کے ساتھ پڑھا, قرآن مجید کی روشنی میں, عقل عام کی روشنی میں, وہ کیا سوالات ہیں, طالب علمانہ سوالات جو اس کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں.
ٹھیک,
چنانچہ ان میں سے کچھ چیزوں پر میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں اور ہم وہاں پہنچ گئے تھے جہاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پھر یہ وحی جس کو پہلی وحی کہا جاتا ہے, یہ اس روایت کی روح سے کیسے آئی اور یہ پہلی وحی کیا تھی.
ٹھیک,
یہ حصہ ہم نے روایت کا اس سے پچھلی نشست میں پڑھ لیا تھا. اس پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اس روایت سے جو تصویر سامنے آتی ہے اس کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ کیا قرآن مجید میں پیغمبروں پر وحی آنے کی کوئی صورت بیان کی گئی ہے. اگر بیان کی گئی ہے تو وہاں کیا تصویر بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے, اس سے بہت سے حقائق واضح ہوتے ہیں.
ٹھیک,
یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کن لوگوں کو بنایا جاتا ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکالمہ کیسے ہوتا ہے, یہ بتایا جاتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا حقائق ہیں جو سب سے پہلے سامنے رکھے جاتے ہیں, کیا ہدایات ہیں جو سب سے پہلے دی جاتی ہیں. اس کی ایک نہایت ہی عمدہ تصویر ہمارے سامنے سورہ طٰہٰ سے اور سورہ قصص سے اور بعض دوسرے مقامات سے آ جاتی ہے.
ٹھیک,
میں اس میں صرف دو مقامات آپ کے سامنے پیش کروں گا, اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ وہ کیا سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے. چنانچہ دیکھیے, یہ سورہ طٰہٰ ہے. سب سے پہلے میں اس کا وہ حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کا ذکر کیا گیا ہے.
ٹھیک,
یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند پیغمبر قرار دیا گیا ہے.
اچھا,
قرآن مجید میں بھی سورہ مزمل میں دیکھیے, یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہیں ان لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے, کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جس طرح سے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. تو یہاں پر بھی ایک لحاظ سے کما کہہ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ان کے مشابہ قرار دیا گیا ہے. اور خود جو تورات میں پیشین گوئی ہے کتاب استثناء میں, اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ میرے بھائیوں میں سے میرے مانند ایک پیغمبر برپا کرے گا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی پیشین گوئی میں میرے مانند ایک پیغمبر سے تعبیر فرمایا ہے.
ٹھیک,
تو یہاں دیکھیے کہ ان پر یہ وحی کیسے آئی. سورہ طٰہٰ کی آیت 9 سے شروع ہوتی ہیں. وہل اتاک حدیث موسیٰ اذ را نارا فقال لاہلہم کسو انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس اوجد علی النار ہدا فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحا. یہ 13 تک آیات ہے, ترجمہ سنیے. تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا. یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ پس منظر کیا ہے. پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ مدین میں گزارا ہے. یہ معلوم ہے آپ کو کہ وہ مدین میں کیوں تشریف لے گئے تھے. ان سے ایک حادثے میں قتل ہو گیا تھا. جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انہیں یہاں انصاف نہیں مل سکتا تو وہ رات رات میں وہاں سے نکل گئے.
ٹھیک,
مدین میں ان کی ملاقات ایک کنویں پر دو لڑکیوں سے ہوئی. وہ ان کو گھر لے گئیں ان کے باپ نے ان سے یہ کہا کہ میں ان لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں لیکن تم یہاں میرے پاس کچھ برس گزارو گے. یہ برس انہوں نے گزارے اپنی اہلیہ کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر. اب وہ واپس مصر جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی قوم وہیں آباد تھی. راستے میں ایک بیابان میں تنہا، سردی کا موسم ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید میں راستہ بھول گیا ہوں. یعنی اندازہ کیجئے نا، دشت بیابان ہے، کوئی قریب میں موجود نہیں ہے. یہ محسوس کرتے ہیں کہ راستہ بھول گیا ہوں. اچانک ایک جگہ سے آگ نظر آتی ہے. آگ نظر آتی ہے تو اپنے اہل و عیال سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ یہاں پر شاید کچھ لوگ ہوں گے، اس لیے کہ اگر آگ جل رہی ہے تو امکان ہوتا ہے نا کہ وہاں کوئی مسافر ہوں، انہی کی طرح وہ بھی راستہ ڈھونڈ رہے ہوں، تو میں ان سے شاید کچھ راستے کا پتہ پا لوں، ورنہ کچھ انگارے لے آؤں گا تاکہ اس سردی میں ہم ان کو تاپ سکیں.
ٹھیک،
یہ پس منظر ہے. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور پھر ترجمہ سنیے. تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے، جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا، تم لوگ ذرا ٹھہرو، مجھے آگ سی دکھائی دی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگارا لے آؤں، یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کا کچھ پتہ مل جائے. پھر جب اس کے پاس پہنچا تو آواز آئی، ہے موسیٰ، یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، سو اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ تم توا کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو.
اچھا،
یہ انداز دیکھیے، یہ حسن بیان دیکھیے. پروردگار نے جب پہلی مرتبہ پیغمبری عطا فرمانے کا فیصلہ کیا ہے تو کس طرح سے خطاب کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا. گویا سب سے پہلے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ رسالت کے منصب پر تمہارا انتخاب کر لیا گیا ہے. اب ذرا اسی واقعے کو اس سے ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ نمل میں سنیے.
جی،
میں نے اس سے پہلے قصص کہا تھا، معذرت خواہ ہوں. سورہ نمل میں، سورہ نمل کی 7 آیت سے یہ بیان شروع ہوتا ہے. اس کالا موسیٰ لے اہلی انی آنست و نارا سآتیکم منہا بخبر و آتیکم بشہاب قبس لعلکم تستلون فلما جاءہا نودیا بورک من فی النار و من حولہا و سبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم و الک عصاک فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولی مدبرا ولم یعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الی فرعون و قومہ انہم کانوا قوما فاسقین. اب ذرا اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے، کیا شان ہے، کیا جلال ہے، اور کس طرح کی فضا ہے، اور کیا تصویر قرآن مجید نے یہاں بیان کر دی ہے. اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو. یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ان کی مثال دی جا رہی ہے. اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں وہاں سے تبھی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو. سو جب وہ اس کے پاس پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اللہ پاک ہے جہانوں کا پروردگار. اے موسیٰ، یہ میں ہوں، اللہ زبردست اور حکیم، تم مطمئن ہو جاؤ اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو. پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں. ظاہر ہے کہ سانپ سے تو ہر آدمی بھاگے گا. ارشاد ہوا ہے، موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. شان دیکھیے، کیا چیز ہے یہ کلام. ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں پھر برائی کے بعد وہ اسے بلائی سے بدل دیں تو ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں. ان سے چونکہ غلطی ہو گئی تھی اس کی بھی تسلی دی ہے. اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا. یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. ان 9 نشانیوں کے جلوں میں تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ. اس طریقے سے قرآن مجید بتاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی کی گئی، اس طرح سے انہیں پیغمبری کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اس میں خاص طور پر اس جملے کو نگاہ میں رکھیے کہ میرے حضور میں اللہ کے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے،
ٹھیک،
یعنی تسلی، اطمینان، پورا اذعان، ایک یقین کی فضا اس میں خطاب کیا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ سارا ماحول ایسا تھا، ماحول تو یہ ہے کہ سردی کی رات ہے، سفر ہے، دشت ہے، بیابان ہے، ویسے ہی آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے اس طرح کی آواز سن کر۔ اس سب کچھ کے باوجود یہ تصویر ہے جو قرآن مجید نے یہاں رکھی ہے،
ٹھیک۔
اب اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورہ الگ کی پانچ آیات ہیں جو اس موقع کے اوپر پڑھی گئیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا پہلی وحی کی گئی، یعنی یہ تو واقعہ ہو گیا نا، ان کو اس طریقے سے خطاب کیا گیا، یہ ماحول تھا، یہ پس منظر تھا، یہ الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح تسلی دی، یہ معجزات دیے، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ میں نے تمہیں پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر لیا ہے،
ٹھیک۔
تو پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر لینے کے بعد پھر وحی کیا کی گئی، یہ آخری جملہ آپ نے سنا تھا سورہ طٰہٰ میں، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ وَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ اب وحی سنیے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے، اس میں بھی دیکھیے کیا شان ہے، اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، سب سے پہلی بات یہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی توحید کی دعوت جو ہمیشہ پیغمبروں کو دی گئی ہے، سو میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔
اچھا،
دین کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت، سب سے پہلے وہ بتائی گئی، پھر اس کا سب سے بڑا ظہور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز، اس کی ہدایت کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، ظاہر ہے کہ دین کی دعوت میں توحید کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے، قیامت، وہ دن آنے والا ہے جس میں ہم اپنے پروردگار کے حضور میں اٹھائے جائیں گے اور جواب دہ ہوں گے۔ میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، اس لیے آنے والی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے، چنانچہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے تم کو نماز سے روک نہ دے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ یہ پہلی وحی ہے، اس کے الفاظ دیکھیے، اس کی ہدایات دیکھیے، اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، کن چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور کیا تقاضا کیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھیے، اور اس کے بعد ایک نظر دوبارہ اس واقعے پر ڈالیے۔
جی،
میں اگرچہ اس کو پڑھ چکا ہوں لیکن ہم اب اسی روایت کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا کہ یہ کتاب التعبیر میں بخاری کی روایت ہے، تو اس مقام کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت غار حرا میں فرشتہ آ گیا، فجاہ الملک فی، اس میں جب فرشتہ آ گیا تو اس نے کیا کیا آ کر، فقال اقرا، اس نے کہا پڑھو، فقال الہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما انا بکارین۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کیا جا رہا ہے کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، فاخذنی فغتنی حتی بلغ منی الجہد، اس نے مجھے پکڑ لیا، مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت بالکل جواب دے گئی،
ٹھیک،
یعنی وہ برداشت کے قابل نہیں رہا، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، فقال اقرا، پھر تقاضا کیا کہ پڑھو، فقلت ما انا بکارین، میں نے پھر وہی جواب میں کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، فاخذنی فغتنی ثانیہ، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت جواب دے گئی، پھر اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا، ثم ارسلنی فقال، اس کے بعد تیسری مرتبہ وہی واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی ثم فقال اقرا فقلت ما انا بکارین فغتنی ثالثہ حتی بلغ منی جہد، وہی بات، وہی الفاظ، ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا، فقال اقرا باسم ربک الذی خلق حتی بلغ ما لم یعلم،
ٹھیک،
یعنی یہ وہ وحی ہے جو کی گئی اور یہ وہ واقعہ ہے جو اس موقع کے اوپر پیش آیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جو صورتحال ہے وہ بالکل مطابق حال ہے، پیغمبر کو ایسے ہی ہدایت کرنی چاہیے، یہی صورت پیش آنی چاہیے، اسی طرح سے پہلا خطاب ہونا چاہیے، یہی وحی ہونی چاہیے، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز دی جانی چاہیے، اس کو پہلے یہ بتایا جانا چاہیے کہ تمہیں کیا منصب دیا جا رہا ہے، کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ وہاں دیکھیے پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا، پہلے تو یہ اطلاع ملنی چاہیے نا۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی وہاں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہاں ایک بالکل مختلف صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اب اس وحی پر آ جائیے جو سورہ الگ کی آیات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں قرآن مجید کا مقام فلاں زمانے میں نازل ہوا ہے،
ٹھیک،
تو یہاں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سورہ الگ کی آیات پہلی وحی ہے، پہلی مرتبہ جبریل امین قرآن کا جو حصہ لے کر آئے وہ یہ ہے، یہی بتا رہی ہے نا یہ روایت، یہی ہر شخص کی زبان پر ہے، اسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ الگ کو ذرا نکالیے اور نکال کر دیکھیے کہ کیا اس سورہ کا مضمون، اس میں آخر کوئی بات بیان ہوئی ہے
جی؟
جب آپ یہ متعین کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سورہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے تو اس کا مضمون بتائے گا سب سے پہلے، یعنی روایات تو بعد میں سامنے آئیں گی،
ٹھیک،
پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سورہ کیا بتا رہی ہے۔ وہ کوئی ابتدائی نوعیت کی بات ہے، وہ کوئی پیغمبر کو ضروری ہدایات دی گئی ہیں، وہ کوئی منصب پیغمبر کا بیان کیا گیا ہے، یا اس سورہ میں قریش کو مخاطب کر لیا گیا ہے
جن کی ابھی باری نوبت ہی نہیں آئی
پہلے مرحلے پر، بلکہ ان کا رد عمل زیر بحث آ گیا ہے،
عجیب، اچھا،
ان کے رویے زیر بحث آ گئے ہیں، تو یہ پہلی وحی میں کیسے زیر بحث آئیں گے؟
اہم سوال ہے۔
اس کے جواب میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئی،
ٹھیک،
اب وہ پہلی جو پانچ آیات ہیں انہیں ذرا آگے کی سورہ سے الگ کر کے دکھائیے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ ان پہلی پانچ آیات کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہاں سے سورہ ربط پیدا کرتی ہے پہلے حصے کے ساتھ، چنانچہ پہلا حصہ بھی ایسا ہے کہ اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ اس میں اسی طریقے سے کچھ چار آیتیں اس وقت نازل ہو گئیں، دس اس وقت نازل ہو گئیں، بعد میں جمع کر دی گئیں، سورہ الگ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، پوری سورہ کی ایک تمہید ہے جو ان آیات سے اٹھتی ہے، اس کے بعد ایک گریز ہے، وہ گریز ایک بڑی شان کے ساتھ اور بڑے جلال کے ساتھ شروع ہوتا ہے، پھر سورہ کا لہجہ انتہائی تند و تیز ہے، اور اس میں قریش کے رویے زیر بحث ہیں۔ تو یہ پہلی سورہ کیسے ہو سکتی ہے اور ابتدائی آیات کو آپ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟
ٹھیک،
یہ دو سوالات ہیں اس کے بارے میں، چنانچہ میں آپ کے سامنے یہ سورہ رکھ دیتا ہوں، یعنی سب سے پہلے اس سورہ کو آپ سنیے کہ اس سورہ کا لب و لہجہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس میں پہلا حصہ کیسے دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، بالکل جڑا ہوا ہے، یہ آپ کے آپ پر واضح ہو جائے گا۔ تو سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغى، اراو استغنا، انا الی ربک الرجعا، ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارایت ان کذب و تولی، الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہی لنصفہم بالناسیہ، ناسیات کاذبات خاطیہ، فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ یہ سورہ ہے، یہ میں نے اس کو جس طرح پڑھا ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ اندازہ کر لیں گے آپ کے اس میں لب و لہجہ کیا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر، اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے، انہیں پڑھ کر سناؤ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے یہ قرآن سکھایا، انسان کو اس میں وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا، اس کے مقابلے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے پیغمبر، ہرگز نہیں، انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ اسے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے، تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسجد حرام میں روکا گیا، جب آپ پر اوجڑی پھینک دی گئی، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹی نابکار چوٹی، پھر وہ بلا لے اپنے ہم نشیں، ہم اپنے سرہنگ بلاتے ہیں، ہرگز نہیں، تم اس کی بات پر ہرگز دھیان نہ دو اور سجدہ ریز رہو اے پیغمبر، اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ۔
سبحان اللہ،
یہ سورہ ہے، یہ اس کا لب و لہجہ ہے، یہ اس کا انداز ہے۔ اس پوری سورہ کے بارے میں تو کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ پہلی سورہ ہو سکتی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پہلی پانچ آیتیں، تو یہ دیکھ لیا آپ نے کہ وہ پہلی پانچ آیتیں کس طرح مربوط ہیں، کس طرح ہم آہنگ ہیں، کس طرح وہ اگلے مضمون کی تمہید بن رہی ہیں، اور اگلا مضمون کس لفظ سے شروع ہو رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ناچے دیکھیے، دور حاضر میں قرآن کے سب سے بڑے عارف استاذ امام امین حسن اصلاحی نے جب اس چیز کو موضوع بنایا ہے سورہ علق کی تفسیر میں، تو کیا لکھا ہے؟
جی،
وہ لکھتے ہیں، میرے نزدیک یہ پوری سورہ بالکل ہم آہنگ و ہم رنگ ہے۔ اس کی ابتدائی پانچ آیتوں کا مزاج بھی بعد کی آیتوں سے کچھ مختلف نہیں ہے، لیکن یہ مزاج وہی لوگ سمجھیں گے جو قرآن پر تدبر کریں گے، جو اس کے اسالیب کو جانیں گے، جو اس میں اللہ تعالیٰ کا لہجہ کیا ہوتا ہے اس کو پہچانیں گے۔ اس کی ابتدائی پانچ آیتوں کا مزاج بھی بعد کی آیتوں سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ سورہ کا انداز خطاب و کلام اتنا تیز و تند ہے کہ بالکل پہلی سورہ میں یہ انداز سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اختیار فرمایا گیا۔ علاوہ ازیں، سورہ کے الفاظ میں کوئی قرینہ یا اشارہ ایسا موجود نہیں ہے جس سے اس کا دو الگ الگ قسطوں میں نازل ہونا معلوم ہوتا ہو۔ یعنی چونکہ سورہ ایک وحدت کے طریقے پر سامنے آتی ہے، اس میں ایک ہی مضمون ہے، اس میں تمہید ہے پہلی آیات میں، اور اس کے بعد اسی تمہید سے آگے کا مضمون گویا اٹھا ہے،
ٹھیک،
تو آپ اس کو الگ کیسے کریں گے؟ اور اگر یہ کہیں گے کہ پوری سورہ نازل ہوئی، تو سورہ کا تو ایک ایک لفظ پکار کر بتا رہا ہے کہ وہ پہلی سورہ ہوئی نہیں سکتی۔
جس مرحلے میں درپیش ہے وہاں پر تو یہ بھی کہانی شروع نہیں ہوئی کہ قریش کو دعوت دی گئی ہو۔
تو یہ سوالات اس حصے پر ہیں جس حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وحی کس طرح آئی اور کیا وحی آئی،
ٹھیک،
یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیجیے۔ اب ہم روایت میں آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اصل میں جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، طالب علمانہ سوالات ہیں یہ، ان سوالات پر تو کوئی آدمی چلیے گریز کر لے، آنکھیں بند کر لے، آگے جو کچھ سامنے آنے والا ہے اس کو بس دل تھام کے سنیے وہ کیا چیز ہے۔
اچھا،
اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت، اس کی کیا تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ سب واقعہ ہو گیا تو روایت یہ کہتی ہے، فرجا بہا ترجف و بوادرہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد یہ جو کچھ ہوا واپس آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ کچھ آیات تھیں، یہ اطلاع آپ کے پاس تھی، اس مرحلے سے آپ گزرے، تو اس سب کے ساتھ آپ واپس آئے۔ ترجف و بوادرہ، اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ یہ جو مونڈوں کا گوشت ہے یہ پھڑک رہا تھا، لیکن یہ محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ لرستے کانپتے واپس آئے۔ حتیٰ دخلا علی خدیجہ، یہاں تک کہ سیدہ کے پاس پہنچ گئے، سیدہ خدیجہ کے پاس۔ فقال زملونی زملونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ کہا، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے اڑا دو، یعنی میرے اوپر کوئی چادر ڈال دو۔ فزملو ہو، تو وہاں لوگ تھے، انہوں نے آپ کے اوپر چادر ڈال دی۔ حتیٰ ذہبان ہو رو، یہاں تک کہ وہ جو خوف کی کیفیت تھی وہ دور ہو گئی۔ فقال یا خدیجہ، اس کے بعد جب کچھ سنبھلے تو یہ کہا کہ خدیجہ مالیہ، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ وہ اخبر اہل خبر، اور ان کو یہ پوری بات سنائی۔ وقال قد خشیت علی نفسی، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا۔ یعنی اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کوئی اذان نہیں، کوئی یقین نہیں، اضطراب کی کیفیت ہے، خوف زدہ ہیں، کانپتے لرزتے ہوئے واپس آئے ہیں، اور اب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ جبریل سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے، مجھ پر اس طرح وحی کی گئی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے جس کی اطلاع اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں۔ قد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف لاحق ہے۔ فقالت لہو، اس کے جواب میں سیدہ نے کہا، کلا ابشر، ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیں، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بخدا اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، و تصدق الحدیث، ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، و تحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، و تکری الضیف، اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، و تعین علی نوائب الحق، اور جانب حق میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ ثم منتلت بہ خدیجہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر خدیجہ گئیں، کہاں گئیں؟ حتی اتت بہ ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزا ابن قصی، یعنی وہ لے کے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کے پاس گئیں؟ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، یہ ان کا پورا نام ہے۔ وہ ابن ام خدیجہ اخو ابیہا، یہ ان کے والد کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی کیا ہوئے؟ چچا زاد تھے سیدہ خدیجہ کے، ان کے والد کا نام خویلد ہے، تو یہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے، گویا چچا زاد تھے۔ وکان امرن تنصر فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں عام طور پر عرب مشرکین تھے یا ان میں کچھ دین حنیفی کے پیرو تھے، یہ نصرانی ہو گئے ہوئے تھے۔ وکانہ یکتب الکتاب العربی، اور یہ عربی میں تحریریں لکھتے رہتے تھے۔ فیکتب بالعربیت من الانجیل، اور انجیل کا بھی عربی میں ترجمہ کرتے تھے، ما شاء اللہ ان یکتب، جو کچھ اللہ چاہتا اس میں سے۔ وکانہ شیخن کبیرن قدمیا، اور یہ بہت بوڑھے تھے، اندھے بھی ہو گئے ہوئے تھے۔ فقالت له خدیجہ، تو اب سیدہ نے، ام المومنین نے ان سے کہا، ای ابنام اسما من ابن اخیق، ظاہر ہے کہ ان کے چچا زاد ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ ذرا اپنے بھتیجے سے سنیے یہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ فقال ورقہ، ورقہ نے کہا، ابن اخی ماذا ترا، بھتیجے کیا دیکھا ہے تم نے؟ فاخبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما را، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ وہاں بھی آپ نے بیان کر دیا۔ فقال ورقہ، اس پر ورقہ نے کہا، حاذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے، جبریل امین کی طرف اشارہ ہے، یہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یا لیتنی فیہا جزا اکون حیّاً حین یخرجک قومک، اے کاش جس وقت تمہارا یہ زمانہ آئے گا نبوت کا، میں اس وقت جوان ہوتا، میں زندہ ہوتا، جبکہ تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی، یعنی وہ اپنے جذبے کا اور اس صورتحال میں اپنی مدد کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مخرجیہم، کیا وہ فی الواقع مجھے نکال دیں گے؟ فقال ورقہ، اس پر ورقہ نے کہا، نام لم یات رجل قط بما جئت به الا اودیا، یعنی جو کچھ آپ لے کے آئے ہیں، جس چیز کے حامل بنائے گئے ہیں، اس سے پہلے جو بھی اس کا حامل بنایا گیا اور جو بھی اس طرح کی چیز لے کر آیا، اس کی دشمنی کی گئی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ وہیں یدرکنی قومک عنصر کا نصرن معذرا، اگر مجھے اللہ نے توفیق دی، میں اس وقت ہوا، تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ ثم لم ینشب ورقہ ان توفیا، اس کے بعد زیادہ دن نہیں گزرے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی، وفطر البحی، اور وحی کے سلسلے میں بھی انقطاع آ گیا۔ بد الوحی میں امام بخاری نے اتنی ہی روایت بیان کی۔
ٹھیک،
اب اس کے بعد دیکھیے اس روایت میں جو اضافہ ہے وہ کیا ہے، وہ فطر الوحی فطرتن، یعنی اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا کچھ دیر کے لیے۔ حتیٰ حضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنا حزن غدا من ہو مرارن کا یہ تردم ان رعو سے شواہ کل جبال، یعنی یہ ذرا آپ سنیے کیا بیان ہو رہا ہے۔ وحی کا سلسلہ رک گیا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غم زدہ ہو گئے۔ اب اس میں یہ کہتے ہیں فیما بلغنا، یعنی یہ جو روایت ہے اس کے درمیان میں یہ اپنے اب بلاغات بیان کر رہے ہیں، ان کو بلاغات زہری کہتے ہیں، یعنی ان باتوں میں جو ہم کو پہنچی ہیں۔ ان کا عام طریقہ ہے کہ روایت بیان کرتے ہوئے درمیان میں ایک بات ڈال دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ ہم کو پہنچی ہے، ان پر ہم بعد میں تبصرہ کریں گے۔ تو یہ انہوں نے اس حیثیت سے بات بیان کر دی، یعنی یہ کہا کہ فیما بلغنا، یعنی ان چیزوں میں جو اس باب میں ہم تک پہنچی ہیں، جو باتیں ہم نے اس میں سنی ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غم زدہ ہو گئے، حزنن غدا منہ مرارن، ایسے غم زدہ کہ بارہا یہ ہوا کہ گئے کہ جا کر پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرا دیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں کوئی انقطاع نہیں ہوا، یہ وہی روایت چلی آ رہی ہے، یہ کوئی تعلیق نہیں ہے، یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، روایت اسی طرح جاری ہے، اس کے درمیان میں یہ آ گیا ہے۔ اس روایت کا رقم ہے 6982، یہ کتاب التعبیر ہے، اور یہ باب ہے اول ما وضع به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسے غم زدہ ہو گئے کہ غدا منہ مرارن، بارہا یہ ہوا کیا یہ تردد من رؤوس شواہق الجبال، کہ اپنے آپ کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے گرا دیں۔ فکلما اوفا بذروت جبل لکے یلکیا منہ نفسا، تو جب جب کبھی آپ پہاڑ کی چوٹی پر گئے تاکہ اپنے آپ کو گرا دیں، گویا خودکشی کر لیں، تبدہ لہو جبریل، تو جبریل سامنے آ گئے۔ فقال یا محمد، انہوں نے آ کے کہا محمد انک رسول اللہ حقا، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی یہ بات تو پہلے دن ہی کہنی تھی، پہلے دن ہی اطمینان دلانا تھا، اس میں یہ نوبت کیوں آئی؟ فیسکرون لالے کا جاشو، اب جب جبریل آتے آ کر یہ کہتے تو اس سے کچھ قرار آ جاتا، متقر نفس ہو، کچھ تسلی ہو جاتی، فجرجے پھر لوٹ آتے۔ فیضا طالت علیہ فطرت الوحی، پھر جب وحی میں انقطاع کا یہ سلسلہ لمبا ہو جاتا، غدا لمثل ذلک، تو ایسے ہی جاتے اور اسی طرح اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرانا چاہتے۔ فیضا اوفا بذروت جبل، جب پہاڑ کی چوٹی پر ٹر جاتے، تبدہ لہو جبریل فقال لہو مثل ذلک، تو جبریل ظاہر ہوتے اور اسی طرح سے تسلی دیتے۔ روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی پہلے تو یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے گھر واپس آئے ہیں، جس اضطراب میں آئے ہیں، جس طرح کی بے یقینی کی کیفیت میں آئے ہیں، جس طرح سے کانپتے ہوئے آپ نے آ کر کہا ہے کہ مجھے کوئی کمبل یا کوئی چادر اڑا دو، جس طریقے سے جب یہ کیفیت دور ہوئی ہے تو اپنے اضطراب کا اظہار کیا ہے کہ یہ مجھے ہو کیا، کیا ہے، کیا حادثہ ہوا میرے ساتھ، یعنی کوئی اطمینان نہیں، کوئی دل کی تسلی نہیں ہے، کوئی اذان نہیں ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا رد عمل کیا ہے۔
اچھا،
یعنی اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ مقامات رکھے ہیں کہ وہی آئی کیسے، انہیں پیغمبر بنایا کس طریقے سے گیا، اس موقع پر گفتگو کیا ہوئی، پھر آپ کو یہ بتایا پہلی وہی کیا کی گئی، یعنی کیا ہدایات دی گئیں، وہ کتنی فطری ہدایات ہیں، توحید بتائی گئی ہے، قیامت کے آنے کی خبر دی گئی ہے، نماز کی تلقین کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی، یہی اصل میں سارا دین ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ وہاں یہ دیکھیے کہ یہ ہے وہاں کا سارا منظر، اور یہ منظر کیا فی الواقع کوئی مطابقت اس کے ساتھ رکھتا ہے؟ یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ اپنے ابن عم کے پاس لے کے جا رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ذرا بھتیجے سے سنیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ وہ تسلی دیتے ہیں، وہ بائبل کے عالم ہیں، انجیل لکھتے ہیں، عربی زبان سے واقف ہیں اور انجیل سے بھی واقف ہیں، چونکہ مسیح ہو چکے ہوئے ہیں، وہ اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے سیدنا موسیٰ پر آ چکا ہے، اسی کا نزول تم پر بھی ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تمہاری قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن یہ چیز بھی اطمینان نہیں دلاتی۔ اچھا، پھر اس کے بعد دلچسپ چیز یہ ہے کہ وحی کے وقفے آتے ہیں، یہ وحی آتی ہوگی، قرآن نازل ہوتا ہوگا، وہ سب کچھ کسی اطمینان کا باعث نہیں بنا۔ جیسے ہی وقفے آتے ہیں تو غم زدگی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کسی پہاڑ کے اوپر جا کر چوٹی پہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گرا لینا چاہتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ واقعہ ایک بار پیش آیا ہے، بلکہ بار بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ فکلما، جب جب ایسا ہوتا جبریل آ کے تسلی دیتے، وقتی طور پر کچھ تسلی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ روایت جو شروع یہاں سے ہوئی کہ گویا کوئی چلہ ہے، کوئی مراقبہ ہے، غار حرا میں جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی یہ کس خاتمے تک پہنچی، تو یہ وہ سوالات ہیں جو قرآن مجید کی روشنی میں، عقل عام کی روشنی میں، پیغمبروں کی تاریخ کی روشنی میں، جو کچھ نبوت کا معاملہ ہم سمجھے ہیں الہامی صاحب سے، اس کی روشنی میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ طالب علمانہ سوالات ہیں ابھی، اگر ان میں کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجئے، پھر میں اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب ذرا ان سوالات کے بعد خود روایت کی طرف آئیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، وہ روایت ہمیں ملی کیسے ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس روایت کے مقابل میں کیا چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔
ٹھیک غام صاحب، بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ تعلیمانہ سوالات جو روایت پر آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں آپ نے پیش کیا، قرآن مجید ہی کے مقامات کو سامنے رکھ کے روایت کی ابتدا ہوئی، آپ نے بتایا قرآن کیسے پیغمبری دیتا ہے، وہ اکتساب نہیں ہوتا، خدا کا انتخاب ہوتا ہے، جب پہلی وحی آتی ہے بندہ اس کو کیسے پرسیو کرتا ہے۔ ایک پہلو ابھی آپ نے کہا میں بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی وحی کی گئی تو وہ قرآن مجید کا کیا مقام ہے، اس کے بعد ان کا کیا رویہ تھا، اور اس کا ذرا کمپیریزن آپ نے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو رویہ یہاں پر سامنے آتا ہے اس سے کیجئے تو اندازہ ہوتا ہے۔
وہ بھی سن لیجئے، یعنی آپ نے پہلے دیکھا کہ وہ شان کیا تھی، وہ ہدایات کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو تسلی دلائی، یہاں تک کہ سانپ سے ڈر گئے۔ ظاہر ہے سانپ سے تو ہر انسان بشری تقاضوں کی بنیاد پر ڈرے گا، لیکن اس موقع پر بھی کیا کہا، فرمایا یہ کہ میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ اور یہاں اس روایت سے جو تصویر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر ڈرتا ہوا کانپتا ہوا واپس آیا ہے،
ٹھیک،
اپنی اہلیہ سے کہتا ہے مجھے کوئی کمبل اڑا دو، یہ کہتا ہے مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، یہ خدا کی بارگاہ سے، یہ فرشتے سے ملاقات کے بعد واپسی کی تصویر ہے۔ اور یہاں دیکھیے یہ ہوا، یہ پیچھے جو کچھ آپ سن چکے
جی،
اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ ان کو وہ معجزات دیے گئے، پھر یہ مشن کیا ہے، کہاں جانا ہے، یعنی یہ کتنے فطری واقعات ہیں۔ اذہب الی فرعون انہ طغا، یہ سورہ طہٰ وہی 24 سے آیات شروع ہوتی ہیں، اذہب الی فرعون انہ طغا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔
سبحان اللہ،
کیا شان ہے اس کلام کی۔ اب ذرا ترجمہ سنیے، اچھا فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا، یعنی مشن سونپ دیا گیا، بتایا گیا کیا کرنا ہے، جواب کیا ہے، یہ کہ کانپتے ہوئے اپنی اہلیہ کے پاس آ گئے، دشت و بیابان میں خوف زدہ ہو گئے، آ کے یہ بتایا کہ میری جان کا خطرہ مجھے لاحق ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں، موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تو میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان کی گرا سلجھا دے کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، اور میرے خاندان سے تو میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے تو میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا دے، اور اب سنیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح و تقدیس کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں، بے شک تو برابر ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا تمہاری درخواست منظور ہوئی ہے موسیٰ۔
سبحان اللہ،
یہ شان ہے، پیغمبری ایسے ملتی ہے اور پیغمبر اس کو اس طرح سے لیتے ہیں، اور یہ دعوت ہوتی ہے، اس طرح مشن سپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تصویر قرآن مجید نے اس تفصیل کے ساتھ کیوں رکھی ہے ہمارے سامنے، اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم یہ پہچان سکیں کہ پیغمبروں کا معاملہ کسی حکیم کا، کسی فلسفی کا نہیں ہوتا، ان کے پس منظر میں کیا چیز ہوتی ہے، وہ کیسے اچانک اٹھتے ہیں، ان کے یہاں نشو و ارتقاء کے کوئی مراحل نہیں ہوتے، وہ اپنی سیرت اور کردار سے کس مقام پر فائز ہوتے ہیں، جب انہیں پیغمبری دی جاتی ہے تو وہ ان کے لیے کس طرح کا واقعہ ہے، ان کے لیے کیا فضا پیدا کی جاتی ہے، ان کا اذعان کیسا ہوتا ہے، ان کے یقین کی نوعیت کیا ہوتی ہے، انہیں پہلی وحی کیا کی جاتی ہے، کیا ہدایات دی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ وہ جواب میں کیا کہتے ہیں۔
سبحان اللہ، ہم سب ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر آپ نے روایت کی بنیاد پر جو سوالات اٹھائے، میں چاہتا ہوں ہمارے پاس تھوڑا سا وقت یہاں پر ہے، روایت کے بارے میں جو خود سوال اٹھتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے، لیکن یہاں پر اسی بحث کو کا خلاصہ کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی آخر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ جب اللہ نے ان کو مشن سونپ دیا تو سونپنے کے بعد جیسے وہ پرسیو کر رہے ہیں فوراً سے گویا اس مشن پہ کاربند ہو گئے اور اس مشن میں تائید اور نصرت کے لیے اللہ سے دعا کی، یہاں جو آپ نے روایت کے آخر میں پڑھا کہ سیدہ خدیجہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل میں ایک پیغمبر کی تاسیس کر رہے ہیں، ان میں لے کر آ رہے ہیں، یہ تصویر کی عجیب سی آپ کو لگتی ہے کہ یعنی بنی اسرائیل یا نصارہ جنہوں نے خدا کی شریعت کو چھوڑ دیے ان کے پاس تسلی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہی پر کوئی اطمینان نہیں ہے تو جبریلی سے پلٹ کے پوچھیں وہاں کیوں لے جا رہے ہیں؟
میرے بھائی یہ تو مکہ ہے، اپنے گھر میں ہے، اگر فرض کیجئے کہ ہرا میں بھی گئے ہیں تو وہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ تو راستے میں ہے، بیابان ہے، ذرا مدین سے فاصلہ دیکھیے کیا ہے، وادی مقدس طوا میں ہے نا، قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کہاں نبوت دی جا رہی ہے، رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، اس میں تو خوف زدگی کے بہت امکانات موجود ہیں. اس سب کے باوصف یہ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں. وہاں بھی اہلیہ موجود ہیں، پیچھے
اہلیہ موجود ہیں،
انہی کو چھوڑ کر گئے ہیں، انہی سے یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں مجھے یہاں آگ نظر آئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی انگارہ مل جائے، اسے ہم تاپ سکیں گے. اس سے اندازہ ہو گیا نا کہ سخت سردی ہے، بیابان ہے، رات کا وقت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ لوگ وہاں موجود ہوں، ان سے کچھ رہنمائی مل جائے، ہم ان سے راستہ پوچھ سکیں. اس طرح کی صورتحال میں، یعنی دشت و بیابان میں، تنہا رات میں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ سانپ کو دیکھ کر ڈرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، موسیٰ میرے حضور میں اللہ کے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. یہ کیا بات ہے، کیوں کہی گئی ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خیال کرے کہ کوئی بھوت آ گیا ہے، کسی جن نے قبضہ کر لیا ہے، مجھے کچھ صورتیں دکھائی دینے لگ گئی ہیں، یہ کوئی ہاتف کی آواز ہے، یہ نہیں خیال ہوتا ان کو. وہ اس اذان کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں اور میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، اور اس کائنات کا پروردگار بھی یہ کہتا ہے کہ سانپ سے ڈر جانا اگرچہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی اس ماحول میں انہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن سانپ کو دیکھ کر وہ ڈر گئے. اس موقع پر یہ کہا کہ میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. میں یہاں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس کے حضور سے آئے ہیں؟ جبریل امین، اللہ کے فرشتے، وہ وحی لے کے آ گئے ہیں، قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی ہیں. پھر یہ کہ وہ قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ اپنے خوف زدگی کا قصہ تو سنا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں سنا رہے ہیں؟
وہ آیات کیوں نہیں سنا رہے
ہیں؟ اور یہ جو ناموس کی خبر دینے والے ہیں ورقہ بن نوفل، انہوں نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ تمہیں کیا بتایا گیا ہے، کیا وحی ہوئی ہے؟ یعنی قصہ تو سن لیا انہوں نے، وہاں پر ہونا چاہیے تھا نا، وہ اس قرآن مجید کو سنتے، وہ یہ کہتے کہ کیا کلام ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کہتے، وہ بھی کچھ نہیں. نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کو یہ بات بتا رہے ہیں، نہ اس کے بعد ورقہ بن نوفل یہ پوچھ رہے ہیں. اور پھر یہ کیا ہے، خودکشی؟ یعنی اندازہ کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. اب جب یہ حصہ سامنے لایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ زہری کے بلاغات ہیں. امام بخاری نے یہ تو بیان کر دیا نا کہ زہری یہ کہہ رہے ہیں، ابن شہاب زہری، کہ یہ باتیں ہم کو پہنچی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اوپر تو انہوں نے اپنی سند بیان کر دی تھی. سوال یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، ذرا دل تھام کے پہلے یہ بتائیے کہ جو شخص یہ باتیں بیان کرتا ہے، جو اس طرح کی باتیں یہ کہہ کے بیان کرتا ہے کہ یہ مجھ کو پہنچی ہیں، معلوم نہیں کہاں سے پہنچی ہیں، وہ اوپر جو کچھ بیان کر رہا ہے کیا وہ محض اس لیے قبول کر لیا جائے کہ وہ ایک سند سے بیان ہو گیا؟
بہت اہم سوال ہے.
یعنی پہلا سوال یہ ہے کہ سند بھی تو وہی بتائے گا نا، وہی کہے گا کہ میں نے کہاں سے سنا ہے، یہ کیا ہے سب کچھ؟
ٹھیک غام صاحب، یہاں پر ہمارا وقت پورا ہوتا ہے. روایت کی ہم نے تکمیل کی، روایت کے اندر زیر بحث قصہ کیا ہے، اس کو ہم نے پڑھا. قرآن مجید کی روشنی میں جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس کے کانٹینٹ پہ آپ نے رکھے، خود روایت پر کیا سوالات ہیں اور اس کی اس حیثیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں. اس پر ہم چاہیں گے کہ اگلی نشست میں آپ سے بہت تفصیل سے جانیں، اور بہت بڑی تعداد ہے اعتراضات کی، سوالات کی، جو آپ کے اس موقف پر پیدا ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ کیا یہ پہلی وحی کا پورا قصہ واقعہ کہیں قرآن میں بھی زیر بحث، انشاءاللہ سب کچھ آپ سے جانیں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
بہت شکریہ.